السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. تھوڑا سا میرے پیروں میں تکلیف رہتی ہے اس لیے مجھے ایسے بیٹھنا پڑتا. برادران اسلام، اسلام کی بنیاد توحید پر ہے. جس کی جتنی کامل توحید ہوگی اس کا ایمان اور اس کا اسلام اتنا پکا ہے. اور توحید ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر سیکھ کر کامل ہو جائے تو بہت غنیمت ہے. توحید سیکھنے کی چیز ہوتی ہے اور بہت وقت لگتا ہے اور بہت محنت بھی لگتی ہے، اور آدمی کو اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا پڑتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ ایمان لاتے ہی توحید کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے. پھر اولیاء امت کو اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑے، بہت محنت کرنی پڑی، محنت کروانی پڑی. خانقاہی نظام وجود میں آیا، اس کے ذریعے سے انہوں نے پھر لوگوں کو توحید کا کمال سکھلایا. حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے ساتھ میں کسی بندے کا ربط ہونا اس طریقے سے کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے کہ جتنی کیپیسٹی استعداد آدمی میں ہے وہ پوری اس کے لیے لگ جائے. یہ اس دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ہے. اسی لیے فرمایا فاتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. لیکن ان کا جو حق ہے نا، وہ کسی کے بس کی چیز نہیں ہے. جس پر جتنا کھلا اتنا حق کھلتا ہے. اسی لیے اللہ نے پھر دوسری جگہ آسانی فرما دی، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ڈرو. اور تم سے ہو سکنے سے مراد وہ نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے. جیسے ہم امریکہ والوں کا ذہن یہ ہے کہ بھائی جتنا دین پر چل سکتے ہو اتنا چلو، اب دین و یسرون، دین آسان ہے. دین آسان ہے کا مطلب ہمارے پاس بگڑا ہوا ہے نا ایک دم. دین آسان ہے کا کانسیپٹ بالکل بدلا ہوا ہے ہمارے پاس یہاں پہ، بالخصوص اس کنٹری میں. میں بھی یہاں 20 سال سے ہوں تو مجھے تو خوب آئیڈیا ہے. وہ یہ ایک بیماری ہے کہ 20 سال سے رہنے کے باوجود میں آپ کی لینگویج میں بات نہیں کر سکتا، معذوری ہے. ایسے ہی یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کنڈیشن میں آپ ہیں اس کنڈیشن میں جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو ڈرو، جتنا نہیں ڈر سکتے ہو اتنی چھٹی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری استعداد میں جتنا ہے، ایک استعداد ہے آدمی کے اندر، ایک ایبلٹی ہے، قابلیت ہے، اس قابلیت کے اعتبار سے آ جاؤ وہاں تک جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کا مقام مل جائے گا. اسی کا نام ہے توحید کا کھلنا. کیونکہ ہم دعوت والے، دعوت میں جانے آنے کے اللہ توفیق دیتے ہیں. اس مسجد کے بارے میں بھی میں نے یہی سنا ہے کہ یہاں دعوت کا کام ہوتا ہے زیادہ، اس لیے ابھی نماز میں میرے ذہن میں آیا کہ بھئی دعوت والے تو کلمے پہ بولتے ہیں، ہمارا سب سے پہلا عنوان جو ہوتا ہے نا وہ یہ کلمے کی محنت ہے. یہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنا کہ میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا، تبلیغ والوں کا کام، تبلیغی کام، یہ نام لوگوں کی زبان پہ خود ہی پڑ گیا، میں نے نہیں دیا اس کا نام. لیکن اگر کوئی نام میں رکھتا اس کا تو اس کا نام رکھتا کہ یہ ایمان کی تحریک ہے، ایمان بنانے کی تحریک ہے یہ. اور اسی وجہ سے یہ فرمایا کرتے تھے سنا کہ دعوت تبلیغ کے کام میں دو چیزیں اصل محنت میں ہیں، ایک کلمے کی محنت اور ایک نماز کی محنت. بقیہ جو چیزیں اس کے ساتھ میں چار اور ہیں نا، وہ اس محنت کو سپورٹ کرنے والی ہیں اور اس محنت سے ریلیٹڈ ہیں، وہ جڑی ہوئی ہیں. محنت اصل دو ہی ہیں، ایک آدمی کو نماز کی محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک آدمی کو کلمے کی محنت کرنی پڑتی ہے. اتنے دنوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، اللہ معاف کرے، ہمیں تو تحیات بولنی نہیں آتی. تحیات کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے اور معراج میں اس مقام پر پہنچے جہاں پر جبرائیل کے پر جلتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے جب تخت رفرف لایا گیا تو جبرائیل نے کہا کہ حضور تشریف لے جائیے. حضور نے فرمایا کہ جبرائیل ایک ایسی جگہ پر اکیلے چھوڑ کے مجھے جاتے ہو، ایک دوست کہیں ایسے موقع پر دوست کو چھوڑا کرتا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت یہ مسئلہ ساتھ دینے نہیں دینے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مجبوری کا ہے، میری مجبوری ہے کہ میں اس سے آگے اگر ذرا سا بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. آپ کا حوصلہ ہے یا آپ کا جگر ہے؟ اگر یکسر منہ یہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، اگر ایک بال کے برابر اس سے میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ رب العزت کی تجلی کی تمازت سے، سوزش سے جل جاؤں گا، بسم ہو جاؤں گا. یہ آپ کا مقام ہے، آپ جائیے. تو پھر آپ گئے اور حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 حجاب میں نے اس کے بعد طے کیے. وہ حجاب جو ہے نا آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت کو بھی کہتے ہیں. 70,000 حجابات میں نے طے کیے. وہاں جب میں پہنچا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو پھر میں نے یہ کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ زبان سے جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں. تحیات معنی زبانی عبادتوں کو کہتے ہیں. بدن سے جو عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، ساری زبان عبادت کے ہی لیے ہے اور میں نے عبادت ہی کی ہے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب. سارا جسم اللہ کے لیے ہے، بدن و بدن سے عبادت کی گئی ہے. وہ طیبات اور مالی عبادتیں جو ہیں وہ سب آپ کے لیے ہیں. زبان سے اور جان سے اور مال سے عبادت انجام دی گئی اور اس وہ عبادت آپ کے لیے ہے اور کوئی غرض اس میں نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا. تو ادھر سے تین چیزوں کے جواب میں تین چیزیں ریٹرن ہوئی. ادھر سے تین باتیں گئیں تو ادھر سے تین باتیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبانی عبادتوں کے مقابلے میں سلامتی، بدنی عبادتوں کے مقابلے میں رحمت، اور مالی عبادتوں کے مقابلے میں برکت. یہ ہے زن التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کی طرف سے، یہ تین حضور کی طرف سے کہے گئے، یہ جملہ اللہ پاک کا ہے، اس لیے السلام علیکم ایھا النبی ہے، اے نبی آپ پر سلامتی. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، فرمایا کہ ایسے موقع پر، اور اس موقع پر امت کو یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے. وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے ایسا کہ جس میں آدمی محو ہوتا ہے، جس میں اللہ پاک کی عظمت ایسی منکشف کہ بس وہی پہچانتے ہیں کہ وہ کیسی منکشف ہوئی. 50 نمازیں بھی اللہ نے دی تھی تو لے لی تھی، اب اسے اندازہ کر لو آپ. وہ دوسرا مقام ہوتا ہے بالکل، مگر وہاں امت کو یاد رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو پھر وہ ایک فرشتہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تانیث کے لیے، جی لگانے کے لیے حضرت صدیق اکبر کی صورت میں پیدا کیا گیا تھا، جو پہلی مرتبہ ہوا وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی محنت کی چیز ہے. جب ہم بیٹھے ہیں تو کیا یہ حوصلہ ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم یہ کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ ہماری زبان تو گناہوں میں لطپت ہے، حالانکہ زبان دی گئی ذکر کے لیے، نہ اس میں تسبیح، نہ تکبیر، نہ تحلیل، نہ تقدیس، نہ تمجید، نہ استغفار نہ درود شریف، پتہ نہیں دنیا بھر کے حفوات بکوات لغویات اور ادھر ادھر کی غیبت تہمت فضول باتیں الزامات اور کیا کیا ہم کرتے رہتے ہیں. پہلے تو جو کرتے ہیں اس میں نیت ہماری صحیح نہیں، پھر جس میں نیت ہی کرنا نہیں ہوتا یعنی غلط کام اس میں کہیں نیت کریں گے، بھلا وہ ہے سارا. وہ التحیات للہ بولنے کے موقف میں کہاں ہیں ہم لوگ اگر بولے تو. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم کو نقل کرنا نہ ہوتا سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے تھے ہم لوگ. ہم صرف سورہ فاتحہ نقلن پڑھتے ہیں، ورنہ ایاک نعبدو مقام جمع کا جملہ ہے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ جملہ ہے نا. ہم کہاں سے ہیں آپ؟ اور اعبدو ہے نہیں وہاں پہ یہ بولیں کہ میں عبادت کرتا ہوں. یہ ایک صوفیہ کا مقام ہے، اس کو مقام جمع کہتے ہیں. یہ تو نقل میں صرف ہم سنا سکتے ہیں. اللہ پاک فرمایا پڑھتے رہو رے کمبخت تو کسی نہ کسی وقت صحیح ہو ہی جاؤ گے. ہم پڑھتے ہیں، ورنہ ایاک نعبدو بولنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. وہ اللہ والوں میں سے کسی کسی ولی کو وہ مقام جمع و فرق جمع الجمع، یہ صوفیہ کی اصطلاحات، ان کی اپنی لینگویج ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاحات ہیں جنہوں نے توحید پہ واقعتاً محنت کی ہوئی ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. توحید محنت کرنے کی چیز ہے، یہ نہیں کہ اگر ہم نے 40 دن لگا لیے 4 مہینے لگا لیے کبھی توحید سن لیا پڑھ لیا تو توحید ہماری بن جاتی، شاید نہیں بنتی، بہت چاہیے اور بنی ہوگی اللہ پاک جس کو توفیق دے، لیکن ہمیں اپنی توحید بنانی ہے میرے دوستو. اس نشست میں سنو اسی سلسلے کی دو ایک باتیں اگر اللہ پاک میرے ذہن میں ڈالیں تو میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مضمون اس میں یہ ہوتا ہے کہ خالق کا اپنی مخلوق سے ربط کیسا ہے، تعلق کیسا ہے. اللہ ہم سب کے خالق ہیں، پوری مخلوق کے خالق ہیں، پوری مخلوق ان کی مخلوق ہے، مملوک ہے ان کی ملکیت میں، میں بھی آپ بھی ہمارے پیرنٹس بھی آپ کے پیرنٹس بھی، اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں، آسمانوں کے اندر کی چیزیں، زمین کے اندر کی چیزیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى، وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں، وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو زمین میں، وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان میں، وہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو تحت الثرى میں، نیچے سے نیچے جو سوچا جا سکتا ہے وہاں کا بھی مالک وہی ہے. زمین کے اندر کی تمام، پہاڑوں کے اندر کی تمام معدنیات اور جتنا میٹیریل اس میں ہے وہ، سمندر کے اندر کی تمام چیزیں، آسمان و زمین کی سب چیزوں کا مالک وہ اکیلا ہی ہے، چونکہ خالق وہ اکیلا ہی ہے. جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. چونکہ ہم خالق نہیں اپنے، اس وجہ سے ہم مالک بھی نہیں اپنے، اور ہم کسی چیز کے بھی خالق نہیں اس لیے کسی چیز کے بھی مالک نہیں. چونکہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو بنایا کسی چیز کو نہیں، تو جب تو بنایا نہیں کسی چیز کو تو وہ تیری کیسا ہو گئی؟ تو پھر ہم کو لے کے جاتے تھے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، اس میں سے کوئی چیز کو تم بنائے، تم پیدا کرے، تم خریدے؟ کہنے کے پھر یہ تمہاری نہیں. اور یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ میں میرا نہیں ہوتا اور میری چیز میری نہیں ہوتی، نہ میں میرا نہ میری چیز میری. تو پھر شریعت نے تو کنسیڈر کیا ہے کہ یہ تمہاری ہے، شریعت نے انتظاماً امانتاً اس کو قبول کیا ہے، انتظاماً تمہارے حوالے کی گئی امانت تمہارے پاس ہے. اگر کوئی چیز میری ہونا تو دوسرے کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. میری چیز کو پوچھنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ نہیں، میں جو چاہے تصرف کروں، لیکن میں اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا. بھائی جب میری انگلی ہے تو میں کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ انگلی بلیڈ سے کاٹ دوں. کاٹ سکتے ہو؟ اسلام اجازت دیتا ہے اس کی؟ نہیں لے سکتا. کیوں؟ سوچتے نہیں کہ میری ہوتی نہیں ہو. میں ایک ڈالر جو ہے نا ویسے چولہے میں جلا دوں، جلا سکتا ہوں؟ میرے پیسے ہیں، میں نے کمائے. نہیں، شریعت کہتی ہے گناہ ہوگا. ایک ڈالر بھی نہیں جلا سکتا میں. دوست آیا، چلو یار اس کی خوشی میں آج ڈالر پہ چائے بناتے ہیں، لگا رہے نیچے سے پیسے. صحیح ہے کیا مولانا صاحب؟ مولانا ہے آپ، مولانا جیسے ہیں. نہیں جلا سکتے ہم. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم مالک نہیں ہوتے. اور اپنی کسی بھی چیز کے ہم مالک نہیں ہیں. اور جو چیز ہماری طرف منسوب ہے اس کی ہم مالک نہیں ہیں، چاہے وہ بیرون میں ہو، انفس آفاق میں ہو، چاہے انفس میں ہو. جو چیزیں باہر ہوتی ہیں ان کو آفاق کہتے ہیں، جو اندر ہوتی ہیں وہ انفس کہلاتی ہیں. دل، دماغ، پھیپھڑا، لیور، کڈنی، یہ وہ، بون، مغز، نیرو، جتنے، اس میں سے کسی بھی چیز کے ہم مالک نہیں ہیں، کیونکہ ہم کسی چیز کے خالق نہیں. تو کائنات کی کسی چیز کے بھی ہم مالک نہیں، کیونکہ کوئی کائنات میں کسی چیز کا بھی خالق نہیں. اسی لیے اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ملکیت صرف اللہ کی ہے. لہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اب کسی بھی چیز کے شخص کے پاس میں جو چیز ہوگی وہ امانت ہوگی، کسی بھی چیز کے پاس، جو بھی چیز ہے، جان بھی اس کی امانت ہے اس کے پاس، جسم اس کا امانت ہے اس کے پاس، جوانی اس کی امانت ہے اس کے پاس، زندگی اس کی امانت ہے اس کے پاس، بیوی امانت ہے اس کے پاس، بچے امانت ہیں اس کے پاس، گاڑی امانت ہے اس کے پاس، مکان امانت ہے اس کے پاس، کمپنی اور فیکٹری امانت ہے اس کے پاس، پیسہ امانت ہے اس کے پاس، کسی کا کچھ نہیں ہے. اگر کسی کا ہوتا تو اللہ کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ پوچھے آپ سے کہ کیوں ہوئے تھے، یہ ایسا کیوں کیا اس میں، ویسا کیوں. جب اللہ کو پوچھنے کا حق ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا ہے، آپ کا ہوتا ہی نہیں. ہاں اس کا چونکہ سب کچھ ہے اس لیے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہے کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. آپ نے یہ کیوں کیا صاحب، نہیں پوچھ سکتے. سارے پوچھے جائیں گے، وہم یسألون، سارے پوچھے جائیں گے، میں سب سے پوچھوں گا لیکن کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا. جب اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا تو اسلام کے بارے میں، اسلامی احکامات کے بارے میں ہم لوگوں کی زبان پہ وائی کیوں آتا ہے؟ امریکنوں کی زبان پہ وائی آتا ہے، امریکن مسلمان کی زبان پہ وائی دس از، وائی دیٹ از، ارے ایسا کیوں، ارے کیسے کیوں، کیا بات بھائی، اللہ کا حکم ہے، ہو گئی بات. اللہ کے حکم کے بارے میں کیوں پوچھنا ایمان میں خرابی ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ کو نہیں پہچاننے کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ کی عظمت میں کمی کی علامت ہوتی ہے. یہ لکھا ہے کتابوں میں باضابطہ. جس مسلمان میں اللہ کی عظمت نہیں رہتی باقی، وہ اللہ کے حکم کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ لا یسأل عما یفعل، وہ اس سے پوچھو جا کے اس نے کیوں کیا. اور عالم بھی عالم قانون ہوتا ہے، واضح قانون تو نہیں ہوتا نا. عالم قانون کا جاننے والا ہوتا ہے، قانون کا بنانے والا نہیں ہوتا. وہ مسائل کا جاننے والا ہے، وہ مسائل بنانے والا نہیں ہوتا. تو قانون کا جاننے والا بنانے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ تو وہ اگر عالم سے بھی پوچھے گئے تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ جو پوچھا کیوں اس کے جواب دیتے بیٹھ گئی ہوں، میں ظہر کی نماز میں چار رکعت کیوں، مغرب میں تین رکعت کیوں، اب بیٹھے ہوئے سمجھانے کے واسطے. کچھ نمازیں سری کیوں، کچھ نمازیں جہری کیوں، اس میں قرآن زور سے کیوں پڑھتے، اس میں قرآن آہستہ کیوں پڑھتے، وہ پردے کا نظام ایسا کیوں، وہ عورتیں ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز کیوں، غلامی کا نظام کیوں، انہیریٹن کے اندر ایسا کیسا، لڑکی کو دو حصے کیوں، سنگل کیوں، لڑکے کو ڈبل کیوں. بھائی ہم قانون جاننے والے دو جاننے والے، ہمیں قانون کیا ہے وہ پتا ہے، کیوں ہے وہ اس سے پوچھو. اور ایک مرتبہ پوچھ کے دیکھو معلوم ہو جاتا، پہلے تو یہاں پوچھ ہی نہیں سکتے ہم، اور جب جا کے وہاں پوچھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا پوچھنے کا. کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، کیوں ہمیشہ دین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے نہیں پوچھا جا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاتون نے پوچھا کہ مینسز میں عورتوں پر نمازیں نہیں ہوتی، ایسا کیوں؟ فرمایا کہ ایسا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، بس اس سے آگے مت پوچھنا. فرمایا ایسا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ایسا کیوں کیا اس سے پوچھ، میرے سے کیا پوچھ رہے بھائی، وہ اللہ سے ہے مسئلہ. غرض یہ ہے کہ میں یہ دوسری بات عرض کر رہا تھا، وہ یہ ہے میرے دوست بھائیو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خالق ہیں. یہ خالق و مخلوق میں ربط کی نوعیت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اس کا اصل میں توحید سے تعلق ہے. یہ کھلے گا تو توحید کھلے گی. کھلے گی کیا؟ کھلنے کا راستہ ملے گا، باب الداخلہ ملے گا. توحید تو بہت دور ہے ابھی. اللہ تبارک و تعالی محیط ہے، وہ بکل شیء محیط، اللہ پاک احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ہر شے کے محیط ہیں، ہر شے کے محیط ہیں. اب عام طور پر سیدھے سادے لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا علم محیط ہے، لیکن صوفیہ اور محققین کہتے ہیں کہ نہیں، علم بھی محیط ہے اور علیم بھی محیط ہے، یعنی ان کی ذات بھی محیط ہے. وہ احاطہ ذاتی بھی رکھتے ہیں اور احاطہ علمی بھی رکھتے ہیں. احاطہ علمی کو بولتے ہیں نا علماء ظاہر، ہمارے علماء صوفیہ کہتے ہیں نہیں، احاطہ ذاتی مراد ہے، اللہ پاک ذات سے محیط ہے عرش کو. اور ہوا جو ہے نا وہ ذات کو بتانے کے لیے آتا، صفت کو بتانے کے لیے نہیں آتا. وہ محیط ہے کا مطلب اس کا علم محیط ہے کے معنی نہیں آتے، یہ مطلب ہے بات کا. ہوا محیط کا مطلب یہ علمہ محیط نہیں، علمہ بھی محیط ہے، جب وہ اپنی ذات سے محیط ہے تو صفت سے کیسے نہیں ہوگا، وہ تو صفت سے تو ہے درجہ والا، لیکن صفت سے ہے ذات سے نہیں ہے ایسا ہی ایسی بات نہیں ہے. اور قرآن پاک کی آیت ہے وہ بکل شیء محیط، وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. آج کل یہ نئے نئے توحیدیوں میں جو چلتے ہیں نا، مخلد تقلید نہیں کرتے کسی امام کی، وہ لوگ جو چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے عین اللہ، اللہ کہاں ہے. عربی صاف اللہ میں فرما رہا ہے کہ وہ معکم اینما کنتم، جہاں تم ہیں وہاں میں ہوں، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، اس سے بہتر اور کیا جواب ہے. اور اینما کنتم میں کنتم جو ہے نا ذوی العقول کو تو شامل ہے ہی، غیر ذوی العقول کو علی قیاس علی سبیل الاولویت بدرجہ اولا شامل ہوتا ہے. جو بھی یہ سوال کرے گا جس کے پاس میں بھی اتنا شعور ہے اس کو یہ جواب ہے. اگر مچھلی بھی پوچھ رہی تو اس کو یہی جواب ہے، یہ مطلب ہے. اگر فرشتہ بھی پوچھ رہا تو اس کو یہی جواب ہے. اگر جن پوچھ رہا ہے تو اس کو بھی یہی جواب ہے. کوئی نیک آدمی پوچھے، برا آدمی پوچھے، امریکن پوچھے، رشین پوچھے، چائنین پوچھے، کہیں کا بھی، اس کو یہ جواب ہے. وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں تم ہو. کہنے کا میں تو گندی جگہ پر بھی ہوتا ہوں، یہی بولتے ہیں نا وہ لوگ، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ میں گندی جگہوں پر بھی ہوتا ہے. اے پگلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوئے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور بقیہ گندی اور اچھی، یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ پاک کی ذات منزہ اور پاک ہے، وہ کسی چیز سے گندی نہیں ہوتی. سورج کی روشنی اگر باتھ روم میں آ جاتی ہے تو سورج گندا ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی آ جاتی ہے نہیں آتی باتھ روم میں؟ آ جاتی ہے، اسے سورج گندا ہو جاتا ہے. سورج کی نزاہت میں، سورج کی تقدیس میں، سورج کی پاکی میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ ذرہ بے مقدار اللہ کے سامنے، وہ متاثر نہیں ہوتی. تو حق تعالی شانوں کے ساتھ تم یہ چیز کو کہاں جوڑتے ہو؟ نہیں جوڑا جا سکتا اس کو. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. وہ تمہارا اول ہے، وہ تمہارا آخر ہے، وہ تمہارا ظاہر ہے، وہ تمہارا باطن ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ تو قرآن شریف کی آیتیں ہیں، نصوص ظاہرہ ہیں بالکل، لیکن ان کا مضمون پکڑنا، یعنی دل کا اس کو ایکسپٹ کرنا اور ذہن اس کو قبول کرنا، یہ لاٹ آف مجاہدہ چاہتا ہے. ویسے نہیں آ جاتا. اب میں بول رہا ہوں مجھے آ گیا، آپ سنیں گے آپ کو آ جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے قصہ. اچھا، یہ چیزیں جب اللہ پاک کھولتا ہے اپنے فضل سے کسی بندے پر، تو اس کو کچھ توحید کا اندازہ ہوتا ہے کہ توحید ہے کیا. یہ جو کہا گیا فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ سیکھو، اعلم یاد کرو، یاد رکھو، سیکھو، جانو، سیکھو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ سیکھو، الہ کیا ہے؟ جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ الہ بھی نہیں کھلا ہم پہ تو. تو کلمہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، عمل کے اعتبار سے بھی محنت کی ہے، علم کے اعتبار سے بھی محنت کی ہے، اور اس میں بہت آدمی کو ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے، اور محنت چاہیے اس کے واسطے. اور جس کا جتنا بن گیا وہ آدمی اتنا بن گیا، اور جس کا جتنا نہیں بنا وہ آدمی اتنا نہیں بنا. صحابہ کے کمال یہی تھا کہ ان کا کلمہ کامل تھا، لہذا وہ کاملین تھے. اولیاء کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ کامل ہو جاتا تھا، لہذا وہ کاملین میں سے ہو جاتے تھے. جس کا جتنا کلمہ بن گیا وہ اتنا کامل ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی انبیاء کے بعد، افضل الخلق کے بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان اگر پورے امت کے ایمان کے ساتھ میں رکھ دیا جائے، ایک پڑھلے میں ابو بکر کا ایمان اور ایک پڑھلے میں ساری امت کا، حضرت صدیق اکبر کا ایمان جھک جائے گا، ایمان کا پڑھلا جھک جائے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے، کیا چیز تھی ہوں گی وہاں پہ، کیا کلمہ تھا وہ. تو اس میں ایک بات یہ ہے میرے دوستو بھائیو، تھوڑی سی، خالق جو ہوتا ہے وہ صرف بنانے کو نہیں بولتے. جیسے فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے، اسی وجہ سے فیکٹری میں بننے والی چیزوں کو کریشن نہیں بولتے. وہاں بنانے والا کریٹر نہیں ہوتا. وہ خالق ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہر وقت ہمیشہ کے لیے مخلوق جس کی محتاج ہوتی ہے، بننے میں بھی، رہنے میں بھی، آثار میں بھی. بننے خالق، خلق جو ہے نا ایک اصطلاح ہے، خلق کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جو بنانے والا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو وہ وجود دیتا ہے، اور وجود دینے کے بعد میں وہ ختم فارغ نہیں ہو جاتا اسے،
اور چیز اس سے الگ نہیں ہو جاتی. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صوفی صاحب ہمارے والد صاحب کو بولتے ہیں, ہمارے والد صاحب صوفی تھے, بہت سلسلے کے سلسلے قادریہ کے بزرگوں میں سے تھے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارے اپن لوگ کمار کی ہنڈی نہیں ہوتے, ادھر دکنی زبان کے, حیدرآباد کے ہیں ہم لوگ, دکنی زبان میں بولتے ہیں, دکن میں ہمارے پاس کمار ہنڈی بناتا تھا نا, پہلے برتن ہنڈی کے ہوتے تھے, کہاں یہ المونیم نکلا تھا, تانبا پتل اس طرح یہ سب چیزیں کم تھی, برتن عام کامن نہیں تھے, یہ تو ہنڈی کے, ہم لوگ کمار کی ہنڈی نہیں ہوتے رہے بولتے تھے. کمار کی ہنڈی کیا ہوتی ہے, اس نے بنایا, آپ نے اس کو خریدا, اب اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس نے بنایا ہے. اب کسی نے اس میں شربت رکھا ہے, کسی نے پانی رکھا ہے, کوئی سالن پکا رہا ہے, کوئی کھانا بنا رہا ہے, کسی نے پھوڑ کے پھینک دیا, وہ بنانے والے کو کیا پتا کہ کیا ہوا اس کا. تو یہ پورا کا پورا کریشن, ذرے سے لے کے آفتاب تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, زمین سے عرش تک, پوری کائنات اور کائنات کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے, بنا کے کوئی چیز چھوڑی ہوئی نہیں ہے, بنا دی اور اس کے بعد میں قصہ ختم ہو گیا نہیں. خلق میں ہوتا یہ ہے کہ مخلوق خلق خالق کے ساتھ میں اپنے ظہور میں اس کی محتاج ہوتی ہے. اپیرینس جو اس کا ہے اس کے اندر وہ محتاج ہوتی ہے, پھر باقی رہنے میں بھی محتاج ہوتی ہے. یعنی کہ بنا دیا قصہ ختم ہو گیا, ہر وقت اس کو فیضان چاہیے ہوتا ہے اس کا. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تجدد امثال کہتے ہیں. تجدد امثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے لائٹ ہے, اب یہ لائٹ جل رہی ہے, مجھے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلسل کنٹینیو جل رہی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کنٹینیو نہیں جل رہی, بلکہ اس میں فنا اور بقا کا نظام ہے. فنا اور بقا کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ جل کے ختم ہوتا ہے, دوسرا پیچھے سے آتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے, تیسرا پیچھے سے آتا ہے, تیسرا ختم ہوتا ہے, چوتھا پیچھے سے آتا ہے. لائٹ کی بل دیتے ہو نا, کیوں دیتے ہو؟ اگر نہیں جل رہا کرنٹ تو دیتے ہو, پھر کہاں سے دیتے ہو؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک حصہ فنا ہو جاتا ہے. موت و حیات, موت و حیات, موت و حیات, فنا اور بقا, فنا اور بقا. اور اس کو آپ کلمے کی زبان میں بولوں, لا اور اللہ, لا اور اللہ, لا اور اللہ ہے یہ پورا. اور یہ آپ کے کمپیوٹر کی زبان کے اندر مائنس پلس, مائنس پلس, مائنس پلس, ایک سسٹم ہے پوری کائنات کا, یہ فنا اور بقا کا نظام ہے یہ پورا. تو یہ لائٹ ہمیشہ نہیں جلتی, وہ جل رہی ہے, ختم ہو گئی, پھر پیچھے سے دوسری آئی, اس نے اس کو کنٹینیو کیا, دوسرے اس کے پیچھے آئی, اس نے کنٹینیو کیا. وہ اتنا تسلسل سے ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی گیپ نہیں ہے, مگر حقیقتاً وہاں ہوتا ہے. اسے اور آسان مثال اس کی یہ ہوتی ہے کہ نل کو اوپن کر دیا, پانی نیچے سے اوپر سے آنا شروع ہو گیا, نل میں سے آنا شروع ہو گیا, اب اوپر سے لے کے نیچے تک زمین تک دھار بن گئی, تو کیا پانی کی الف ہے کیا وہ پانی کی لکیر ہے؟ پانی تو جامد چیز نہیں ہے نا بھائی, وہ تو سیال ہے, بہنے والی چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں سے نیچے کا پانی جو گر رہا ہے, اوپر سے جو آ رہا ہے, وہ دونوں ایسا کنیکٹ ہے ایک دوسرے سے, آپ کو لگتا ہے جیسے دھار بن گئی. اس میں فنا اور بقا کا ہی نظام ہے, ایک حصہ گیا دوسرا پیچھے سے آیا, ایک حصہ گیا دوسرا پیچھے سے آیا. اس کو صوفیہ تجدد امثال کہتے ہیں. خلق میں یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں, پوری کی پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے فیضان سے ہر وقت وجود لینی پڑتی ہے. ان کا فیضان وجود ہر وقت ہوتا ہے, تبھی باقی ہے کوئی, ورنہ کوئی باقی نہیں رہ سکتا. اور اسی وجہ سے مخلوق جو ہوگی نا, میں ہو یا آپ ہوں, یہ ہر وقت کے محتاج ہوتے ہیں اور ہر چیز میں محتاج ہوتے ہیں. اور ہم جتنے محتاج ہیں اتنا کوئی محتاج نہیں ہے. مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج انسان ہوتا ہے, اور سب سے بڑا انسان کو بنایا اللہ نے مخلوقات میں, یہ ان کی بڑی عجیب مہربانی ہے. ہم جتنے محتاج ہیں, آپ مرغی کے بچے کو بھی نہیں دیکھیں گے اتنا محتاج. مرغی کا بچہ وہ خود ہی ایک تو سوراخ مار کے نکلتا ہے, اما کو بھی نہیں کرنا پڑتا کچھ انڈے میں سے, اور دوسرے نکلتے خود ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھاگتے تھے جب پیدا ہوئے تھے فوراً؟ ایک لمبا ٹائم چاہیے بھاگنے کے واسطے یار, ہمارے جو پڑے میں کچھ ہی نہیں کرتے. ہم سب سے محتاج ہیں. اور عجیب بات کیا ہے ہماری رہتی آج کی, کہ اگر ہم مر گئے تو سورج کا کچھ بھی نہیں بگڑا, لیکن سورج مر گیا تو آج ہمارا بگڑ جاتا. ہوائیں ختم ہو گئی, ہم ختم ہو گئے تو ہوا کا کچھ بھی نہیں گیا, لیکن ہوا ختم ہو گئی تو ہمارا تو پٹا بند. پانی ہم مر گئے تو پانی کا کچھ بھی نہیں گیا, لیکن اگر پانی گیا تو ہم, دنیا کی کوئی چیز بتاؤ ایسی کہ آپ کے جانے سے اس کا کیا بگڑ رہا ہے لیکن اس کے جانے سے آپ کا کیا ہوگا. اب اندازہ لگاؤ کتنے محتاج ہیں. سب سے زیادہ محتاج ہمیں, ہم محتاجگیوں کا مجموعہ ہیں. اور اسی لیے اللہ پاک نے پہلے کائنات کا سسٹم بنایا پھر مجھے بھیجا, آپ کو بھیجا ہے. یہ بیوقوف کو جو ہے نا یہ بھی ہونا ہے, یہ بھی ہونا ہے, یہ بھی ہونا ہے, یہ نہیں ہوگا تو مصیبت, یہ نہیں ہوگا تو مصیبت, یہ نہیں ہوگا تو مصیبت, یہ نہیں ہوگا تو مصیبت. اسی طرح ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوا, میری ایک نعمت کے تسلسل کو تم شمار کرنے جاؤ تو نہیں شمار کر سکتے. تم اپنے وجود کو شمار کر کے بتا دو کن چیزوں پہ تمہارا وجود ڈیپینڈ ہے, تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لو, اینالائز کر لو, تب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا تم پر. جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے دونوں ہاتھوں سے نعمتوں کا فیضان ہے. لا یغیضھا صحاء اللیل والنہار, رات اور دن کا گزرنا اللہ پاک کے انعامات میں اور نوازش میں کچھ کمی نہیں کرتا. نیک ہیں, بد ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, کافر ہیں, مسلم ہیں, مومن ہیں, بےمان ہیں, ظالم ہیں, کیسے بھی ہیں, تھوڑے دن جو امتحان کے لیے میں نے ان کو رکھا ہے نا, یہ تو مجھے ان کو دینا ہی دینا ہے, یہ تو دینا ہی دینا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, تو حق تعالی شانہ کے وجود کا فیضان ہر وقت چاہیے ہم کو. اسی وجہ سے ہم ہر وقت کے اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ لا یستغنی عن اللہ طرفۃ عین, مجھے بتا دینا جب ختم کرنا ہے, ورنہ یہ تو ایسی چیز ہے, ذرا چلتی تو چلتی ہے پھر. ہاں عشاء بھی پڑھوا دو بولے تو پڑھوا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والے ہیں, میں تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا, آپ کو زیادہ بادر نہیں کروں گا. حدیث شریف میں ہے, ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں لا یستغنی عن اللہ طرفۃ عین, پلک جھپکنے کے برابر اللہ پاک سے استغنا نہیں ہو سکتا. ایک پلک جھپکنے کے برابر مخلوق اللہ کی ضرورت مند نہیں ہے, نہیں بول سکتے. اور اس سے آگے کا جملہ سنا دوں, اب اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے ہے یہ بات, عقیدہ تو تحاوی کی عبارت ہے, یہ مولانا پڑھاتے ہوں گے, ان سے پوچھو تصدیق کریں گے. لا یستغنی عن اللہ طرفۃ عین ومن ظن انہ مستغنی عن اللہ طرفۃ عین فقد خرج عن ملت الاسلام, جس نے یہ گمان کیا کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ کا محتاج نہیں ہے, وہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے, وہ غیر مسلم, اس نے پہچانے ہی نہیں اللہ کو, تو اس نے لا الہ الا اللہ کہاں پڑھی ہے. لا الہ الا اللہ کے مشمولات ہیں یہ پورے, اسی میں ہے یہ سب. لا الہ الا اللہ کا کھلنا کچھ آسان کام نہیں ہوتا. سن لو تبلیغ والو, میں بھی پھرتے رہتا ہوں الحمدللہ, ہر سال جماعت میں جانے کی توفیق اللہ پاک دیتے ہیں, لیکن ہم جب نکلے اللہ کے راستے میں تو کس طرح کی محنت کرنا ہے توحید پر, اپنے مقام پر کس طرح کی محنت کرنا ہے توحید پر, کہ اللہ پاک کلمے کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے. بہت بڑی بات ہے کلمے کی حقیقت کا مل جانا, اللہ مجھے بھی نوازے, آپ کو بھی نوازے. تو حق تعالی شانہ کی احتیاج ہے, ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب فقیر ہو اللہ کے. الناس میں الف لام استغراق کا ہے, یعنی کوئی ایکسپشن نہیں ہے, سب لوگوں, کوئی پیر پیغمبر کا بھی ایکسپشن نہیں ہے اس میں, کوئی نبی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, کوئی ولی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, کوئی شہید نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, کوئی داعی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, کوئی بادشاہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, کوئی وزیر نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, کوئی بزنس مین نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, کوئی مالدار مین نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر نہیں ہے, رچ مین وہ نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ, عالم نہیں, جاہل نہیں, کالا نہیں, گورا نہیں, امریکن نہیں, غیر امریکن نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فقیر. الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سب فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور غنی بے نیاز وہ اللہ ہے. وہو اللہ, واللہ هو الغنی الحمید, اللہ غنی و بے نیاز, تم سب فقیر ہو. بزرگوں کے کلام میں آپ نے دیکھا ہوگا, جو پرانے لوگ ہیں وہ بزرگوں کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہے, یہ نئے بچوں کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. پہلے تو ان کو بزرگوں کی لینگویج نہیں آتی, اور جس لینگویج کو تم جانتے ہو اس میں بزرگ ہوئے نہیں, ہوتے نہیں, ہوئے بھی نہیں اور ہوتے بھی, بس نہیں بولنا تو نہیں مشکل, نہیں بولنا چاہیے, لیکن بول رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ یار امریکہ کو آ کے کوئی نیک رہا بھی تو ختم ہو جاتا, بولے کوئی نیک آیا وہاں سے تو انہیں یہاں رہتا نہیں, بولے پھر پتہ نہیں کیا بولتے, کس میں صحیح لگتا ہے مجھے. اور جس لینگویج کو ہمارے بزرگ بولتے تھے وہ ہم جانتے نہیں. بھائی اپنے بزرگوں کی زبان کی حفاظت کرو, تمہیں پتہ چلے گا اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, دین کیا ہے, ایمان کیا ہے, اسلامیات کیا ہے, دینداری کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. ویسے نہیں محفوظ رہ سکتی چیز, قرآن و حدیث سب سے عربی میں تو ہے ہی ہے، اس کے بعد جس زبان میں اس وقت پوری دنیا میں اویلیبل ہے صحیح قرآن و حدیث وہ صرف اردو میں ہے، وہ صرف اردو میں ہے. اگر آپ اردو اچھی نہیں، یا تو عربی بہت اچھی جانو، اور عربی اچھی جاننے سے مراد یہ نہیں کہ چھ مہینے کا سکس منتھ کا کورس کر لیا، سال بھر کا کورس کر لیا، دو سال کا کورس. ہم آٹھ سال جھک مار کے ہمارے کو اچھی عربی آتی نہیں بول سکتے، اور ٹوٹلی اس کے لیے مشغول ہو کے وقف ہو کے، تو تم سال بھر کا کورس کر کے کہاں سے عربی اچھی آ جائے گی بھائی؟ تم کو شوق ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ میں عربی سیکھ لوں تاکہ ڈائریکٹ قرآن سمجھوں. ڈائریکٹ قرآن سمجھنا، ڈائریکٹ حدیث سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو یہ بھائی یہ سب کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ نہیں ہوتا ایسا. یا پھر عربی اس لیول کی ہونا جس لیول سے قرآن و حدیث کھل سکے، یعنی تو بھائی اردو اچھی کرو اپنی. اردو سے پھر بزرگوں نے جو تشریحات کی ہیں قرآن و حدیث کی معتبر، وہ آپ کے کام پلے پڑ سکتی ہیں، ورنہ نہیں پڑ سکتی. اس لیے گھروں میں اردو بولنا، اردو پڑھنا، اردو سیکھنا، اردو سکھانا اپنی اولاد کو، اس سے اپنی کلچر کی بھی حفاظت ہے، اپنا ثقافت، اپنی ثقافت محفوظ ہے. اور جس قوم کا کلچر اور ثقافت محفوظ نہیں ہے وہ قوم فنا ہونے کے گڑے پر ہے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ نہیں رہے گی. نالج سے کچھ نہیں ہوتا. برازیل اور جمائکا اور پناما اور اس کے اطراف میں جو اپنے ساؤتھ امریکہ کے جو شہر ہیں وہاں جماعتیں، ہم جا کے شکاگو کی جماعتیں جا کے آ کے جو رپورٹ دیتی ہیں، عرب آئے سب سے پہلے وہاں پہ، اور عربوں کے بہت بڑے ماشاءاللہ وہ جب آئے تو انہوں نے مسجدیں بنائی، جب وہ آئے تو موحد تھے سارے کے سارے، جب وہ آئے تو ان کے پاس ان کا عقیدہ صحیح، جب وہ آئے تو کوئی آدمی ایک آیت پڑھے تو وہ دس آیتیں بولنے کے قابل، کوئی ایک حدیث بولے تو وہ دس حدیثیں بولنے کے قابل. اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر اب اس عقیدہ اصل ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے، کلچر کی اہمیت نہیں تھی ان کے پاس. ثقافت جو ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا کلچر، ایک اپوزٹ کلچر ہے اس کے، ارے چلے گا. یہ غیروں کے موافق کھانا پینا، غیروں کے موافق لباس اور طرز زندگی، غیروں کے موافق رہنا سہنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام یہی بات لے کے نہیں آیا تھا خالی بول کے بولتے نا، کلچر کی کوئی اہمیت نہیں تھی. آج وہاں پر 70% مسلمان مرتد ہے وہاں پہ، اور وہ جو ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آپ کے جیسے جاہل لوگ نہیں. نالج سے کچھ نہیں ہوتا خالی نالج، نالج بہت اہم چیز ہے لیکن نالج آپ کو بچا نہیں سکتی کلچر آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو. اسلامک کلچر آپ کے پاس نہیں ہے، اسلامک تہذیب نہیں ہے، اسلامک ثقافت نہیں ہے، اسلامی لباس نہیں ہے، اسلامی کھانے پینے کا انداز نہیں ہے، اسلامی طور طریق نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بے ایمان بنانے کے لیے راضی ہو چکے ہیں. آپ کا دل نہیں مان رہا ہوگا اس کو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ نتیجہ یہی ہے اس کا. آپ کو بدلنا ہوگا، مجھے بدلنا ہوگا. ہماری ساری ثقافت اور تہذیب سے یہ ایک مضمون ہے جو اس کے ضمن میں نکل کے آ گیا، لیکن انتہائی مفید ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کو کیا چیز ہے یہ. یہ کلچر جو ہوتا ہے نا، غفلت کے وقت میں آدمی کو یہ مذہب کو لپیٹ کے رکھتا ہے. یہ خصوصیت ہے کلچر کی. آدمی پر غفلت طاری ہوتی ہے، میں اور آپ بھولنے کے عادی ہیں. غفلت کے وقت میں آدمی مذہبی ہو، دیندار ہو، یہ کیوں کر پاسے بولے بتاؤ مجھے آپ. جب کلچر میں ہوتا ہے آدمی نا، ایک انداز کے پہننے کا عادی ہے، ایک انداز کے کھانے پینے کا عادی ہے، ایک انداز کی خوشیاں منانے کا عادی ہے، ایک انداز کا غم منانے کا عادی ہے، ایک انداز میں تقریبات کا عادی ہے، ایک انداز میں جمع ہونے اٹھنے کا عادی ہے، یہ چیز آدمی کے مذہب کو لپٹ کر رکھتی ہے کہ ابھی یہ مذہبی ہے. ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے آپ اس بات کو بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں. دارالعلوم حیدرآباد میں جب ہم پڑھاتے تھے، وہاں ایک مدرسے کے بالکل قریب میں ایک بچی جل گئی. خیر ہم لوگ بھی دوا خانے کو گئے ساتھ میں، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بچے گی نہیں، مر جائے گی، اس واسطے کہ 80% اسکن اس کی جل چکی ہے. تو ابھی اس زمانے میں تو اتنی طرح، اپنے انڈیا پاکستان میں تو کہاں اتنا زیادہ ٹیک کیئر کرتے ہیں، شاید یہاں پر بھی یہی ہو. وہاں تو بہرحال 80% جلنے والا بچتا نہیں تھا. تو ایسے کھڑے کھڑے ڈسکس کرتے رہتے نا، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھے، میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جلنے سے آدمی مر کیوں جاتا ہے، اسکن جلی نا بھائی خالی، کہ دل جل گیا، دماغ جل گیا، کڈنی جل گئی، لیور جل گیا، کیا ہوا؟ تو کہنے کے یہ کچھ بھی نہیں جلا، یہ سب صحیح ہے اور فنکشن بھی کر رہے ہیں، پھر بھی یہ نہیں بچے گی. تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو کہنے لگا وجہ اس کی، انہوں نے بتایا مجھے ڈاکٹر صاحب نے، کہ انفیکشن کو روکنے والی چیز باقی نہیں رہتی. جب اسکن جل جاتی ہے تو انفیکشن کو روکنے والی چیز باقی نہیں رہتی، تب اب ہر قسم کا بیکٹیریا، ہر قسم کا وائرس حملہ کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. فوراً اللہ پاک نے علم کھولا ایک، بولتے ہیں نا ہم لوگ بھائی عقیدہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے, تو آپ یہی بولیں گے کہ دماغ سب سے اچھا ہو, دل سب سے اچھا ہو, نمازیں آدمی کے پاس ہونا چاہیے, دماغ ہو ساتھ میں. تو جو آرگنس باطنی ہے, لیور ہے, کڈنی ہے, جس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہماری حیات جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, ہمارے پاس اس کی اہمیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اہمیت ویسی ہی ہے, وہ مین پارٹ ہے وہ باڈی کا, اس کے بغیر زندہ نہیں رکھیں گے آپ. لیکن اسکن جس کے پاس جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بھی کتنی اہمیت والی ہے, اسکن جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بھی کتنی اہمیت والی ہے, آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے نا. تو یہ جو ہے نا, اگر سب کچھ اندر کا صحیح ہے لیکن اگر اسکن نہیں ہے تو انفیکشن کو روکنے والی چیز نہیں. تو ایسے ہی بےمانی کا انفیکشن ہوتا ہے, بے دینی کا انفیکشن ہوتا ہے, غفلت کا انفیکشن ہوتا ہے, شیطنت کا انفیکشن ہوتا ہے, معصیت کا انفیکشن ہوتا ہے, یہ انفیکشن ہوا کرتے ہیں. اس کو بچانے کے واسطے کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ ہے کلچر ہے ہمارا, ثقافت ہے ہماری, وضاقتہ ہے ہماری, رہن سہن کا اسٹائل ہے ہمارا, یہ چیز سے بچتا ہے دین, ورنہ نہیں بچا کرتا, یہ دین پورا کا پورا ختم ہو جاتا ہے. تو غرض میرے دوستوں, میں بات کہہ رہا تھا وہ ادھر آ گئی بات, تو چونکہ اللہ پاک نے ڈالی تو سوچا کہ سنا دوں آپ کو, بہت کام کی چیز ہے. اسی وجہ سے کیا ہے, اسلام کی جو بات ہمیں سکھائی گئی وہ اپنانے کے لیے سکھائی گئی, چھوڑنے کے لیے نہیں. حضور نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھو, ہو سکتا ہے تمہارے پاس چھوٹی ہو اللہ کے پاس بڑی ہو, کیونکہ بعض مرتبہ کسی بھی نیکی پہ وہ جنت دے دیں گے, تو جس نیکی پہ جنت دیں گے وہ چھوٹی کیسا ہوگی؟ اور چھوٹے سے چھوٹی برائی کو چھوٹی مت سمجھو, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے پاس بڑی ہو, کیونکہ بعض مرتبہ وہ چھوٹے برائی کو پکڑ کے جہنم میں پہنچا دیں گے, تو جس برائی سے جہنم میں جانا پڑ گیا وہ چھوٹی کیسا ہوئی؟ اسلام کی ساری تعلیمات کو لینا ہے مجھے اور آپ کو, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی سبمٹ ہونا ہے اللہ رب العزت کے لیے, اور یہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہم ٹوٹلی محتاج ہیں اللہ پاک کے. فقیر کا مضمون تھا نا, اس میں سے ادھر ایگزٹ ہو گئے تھے اپن, ہم ٹوٹلی فقیر ہیں. لا يستغنى عن الله طرفة عين ومن ظن انه مستغن عن الله طرفة عين فقد خرج عن ملة الاسلام. تو اس طریقے سے ہمارا وجود جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے, اور ہماری بقا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے, اور ہماری جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان سے ہر وقت ملتی ہیں, ان کے خزانے سے ہر وقت اس کا فیضان جاری رہتا ہے. آنکھوں کو اسٹور, آنکھوں میں دیکھنے کا اسٹوریج نہیں دے دیا گیا ہے کہ آپ کے آنکھ کو پھوڑ کے دیکھیں گے تو اتنی بڑی بیٹری اس میں سے نکلے گی, ایسا تھوڑی ہے. اب جو دیکھ رہے ہیں میں اور آپ, تو ہر وقت ہم دکھائے جا رہے ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم دکھائے جاتے ہیں. ابھی دیکھنے کے محتاج ہیں تو ایک منٹ کے بعد بھی ہیں, ایک سیکنڈ کے بعد بھی ہیں, دس منٹ کے بعد بھی ہیں, کل بھی ہیں, پرسوں بھی ہیں, جب تک زندہ ہیں جب تک ہیں. ہر وقت اس خزانے سے ہمارا کنیکشن ہونا ضروری. ہم سنتے ہیں تو ہم سنائے جاتے ہیں, ہم بولتے ہیں تو بلوائے جاتے ہیں, ہم پکڑتے ہیں تو پکڑوائے جاتے ہیں, ہم چلتے ہیں تو ہمیں چلوایا جاتا ہے, ہم کھاتے ہیں تو ہم کھلائے جاتے ہیں, ہم استنجا کرتے ہیں تو استنجا کرائے جاتے ہیں. اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے, کوئی کامن بات ہے, دماغ ہمارا نہیں جاتا وہاں تک. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے خالق بھی اللہ, ہمارے اعمال کے خالق بھی اللہ. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا. صاف عقیدہ ہے بالکل, ورنہ تو اللہ تعالیٰ چھوٹے خالق ہم بڑے خالق ہو جائیں گے, چونکہ عمل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اپن ایک ہے لیکن ایک ہی کام کرتے کیا؟ ایسے مخلوق ایک ہے لیکن فنکشن ایک ہے کیا اس کا؟ اگر مخلوق اپنے اعمال کی خود خالق ہو تو مخلوق بڑی خالق ہو جائے گی, اللہ میں چھوٹے خالق ہو جائیں گے. قاری طیب صاحب نے بیان فرمایا یہ عقیدہ تابعی کی شرح میں, ہمارے بھی خالق اللہ, ہمارے اعمال کے بھی خالق اللہ پاک ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون, تو یہ جتنے فنکشن ہمارے ہیں اس میں اللہ کا ڈائریکٹ اللہ کی مدد ہونا پڑتا ہے. یہ سب لا الہ الا اللہ کے مشمولات ہیں, لا الہ الا اللہ میں یہ سب چیزیں ہیں. اب ہمارا سننا, اب ہمارا بولنا, اب ہمارا سوچنا, اب ہمارا چاہنا, ارادہ کرنا, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے, یعنی اللہ تمہارے چاہنے کو چاہے تو تم چاہ سکتے ہو. اس واسطے کہ جیسے دکھانا ان کی صفت ہے, ایسے ہی ارادہ کروانا بھی ان کی صفت ہے, ورنہ مخلوق کے پاس ارادہ کہاں سے آئیں گا؟ مخلوق کے پاس ارادہ نہیں ہے, مخلوق کے پاس قدرت نہیں ہے, مخلوق کے پاس سماعت نہیں, مخلوق کے پاس بصارت نہیں, مخلوق کے پاس کلام نہیں, مخلوق کا اپنا وجود نہیں ہے, تو یہ صفات وجود اس کے پاس کہاں سے آ جائیں گے؟ اب یہ بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے اور اللہ ہمارا حاکم ہے اور اللہ ہمارا رب ہے، چونکہ ان چاروں صفتوں کے مجموعے کا نام الہ ہوتا ہے، تو جب پرانے بزرگان دین لکھا کرتے تھے سب سے پہلے تو اس پہ بات نکلی تھی اصل میں، کہ پرانے بزرگان دین جب لکھتے ہیں ابھی بھی تو وہ کہتے ہیں العبد الفقیر، فقیر بندہ، فقیر پر آئی تھی نا بات، فقیر بندہ بول کے لکھتے ہیں، تب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر سے مراد غریب ہے شاید، فقیر غریب کا نام نہیں ہوتا، فقیر اس معرفت کا نام ہے، فقیر اس معرفت کا نام ہے جس میں اپنا فقر اور مخلوق کا فقر کھل جاتا ہے، اس پہچان کا نام ہے. علامہ اقبال نے کہا آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، اس کے آگے کا کیا ہے، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام، آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز ورنہ ہے مال فقیر، فقیر کے جیب میں کشکول میں جو چیز پڑی رہنی چاہیے وہ یہ، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام، یہ فقیر کے جیب میں پڑا رہتا ہے. مطلب یہ کہ فقر سے مراد یہ ہے کہ فقر کی معرفت ہو، اسی وجہ سے بندے پر جب لا الہ الا اللہ کھلتا ہے تو وہ فقیر اللہ کھلتا ہے، اس پر اللہ کا فقیر ہونا کھلتا ہے، اور جب اس فقر کے کھلنے کے بعد میں اپنی ذات میں اور اپنے اطراف میں اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں دیکھتا ہے تو اس پر امانت کھلتی ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. تو پہلے فقیر اللہ ہونے کے بعد میں آدمی امین اللہ ہوتا ہے، اللہ کا امین بنتا ہے، اور امانت کا استعمال جو ہے نا اس کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اتارا ہے. فقیر اللہ جو ہے نا اس کو کھولنے کے لیے لا الہ الا اللہ ہے، اور امانت کے استعمال کو سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی محمد الرسول اللہ کے موافق امانتوں کو استعمال کرنا جان لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ ولی اللہ بنتا ہے. تو فقیر اللہ اور امین اللہ، اس کے بعد میں یہ ولی اللہ ہوتا ہے، پھر اللہ پاک کی نعمتوں کو اور دی ہوئی صلاحیتوں کو جب مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہے اس کا نام خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. تو فقیر اللہ بن کر، امین اللہ بن کر، ولی اللہ بن کر، خلیفۃ اللہ بن کر عبداللہ بنتا ہے. پانچویں مرحلے میں ایک آدمی عبداللہ ہوتا ہے، اس سے پہلے تھوڑی ہو جاتا کوئی عبداللہ، کیونکہ عبدیت جو ہے نا وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، انسان کے سب سے کامل مرتبوں میں عبدیت آتی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے عبد کا لفظ یہاں استعمال فرمایا اس لیے کہ عبد کامل ہونا سارے کمالات کی منتہا ہے کسی انسان کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں خاص طور پر جہاں اور مصلحتیں ہیں وہاں اپنے محبوب بندے کے صفت کمال کو بیان فرماتے ہوئے سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا. اور ویسے چونکہ آپ کے اوپر الوہیت کا گمان ہو سکتا تھا، اس شبے کو دور کرنے کے لیے بھی عبدہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پاسبل امپاسبل نہیں ہوتی، اس کو بتانے کے لیے سبحان الذی فرمایا. کوئی چیز ناممکن ہے اپنے بندے کو لے جانا آسمانوں پہ تو میرے لیے کیسے ناممکن ہے، بھائی میں سبحان ہوں. سبحان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، میرے لیے یہ عیب ہے کہ میں اپنے بندے کو نہ لے جا سکوں. وہ ایک سبحان الذی اسرا بعبدہ میں کئی علوم ہیں، بہت سے علوم پائے جاتے ہیں. تو میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان ربط کو جو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ میں قائم فرمایا ہے، یاد رکھنا کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، حاکم ہیں، اور اس لیے ہم مخلوق ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، مربوب ہیں، اس لیے ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے خالق ہیں تو اب احاطہ آپ کو سمجھنا آسان ہے، ساتھ ہونا سمجھنا آسان ہے. اللہ پاک اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، اپنوں میں، پرایوں میں، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، کہیں غائب نہیں. اجب اللہ پاک غائب نہیں ساتھ میں ہیں تو اللہ سننے والے بھی ہیں، اللہ دیکھنے والے بھی ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں. صفت علیم اور صفت بصیر اور صفت سمیع، ان کی 99 صفات میں سے 3 صفتیں اگر ایک مسلمان کو یاد رہ گئی زندگی سدھر جائے گی. وہ سننے والے ہیں تو زبان صحیح ہو گئی، کوئی بھی بات بولو وہ تو سن رہے ہیں بھائی پہلے. وہ دیکھنے والے ہیں تو ہمارا دیکھنا صحیح ہو جائے گا اور ہمارا کرنا بھی صحیح ہو جائے گا. ابھی اب یہاں سارے مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ سارے لوگوں کو دیکھ کے آپ بے عزتی محسوس کریں، ڈس آنر ہوں، کر سکتے ایسا؟ سارے کپڑے اتار کے بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی آدمی، کر سکتا. تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو ایسی چیز جس سے اللہ پاک ناراض ہوں. صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ حضرت صحابہ پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مضمون ایسے کھلا ہوا تھا کہ ایسا وقت آ گیا صحابہ پر کہ استنجا کرنا مشکل ہو گیا، باتھ روم جانا مشکل ہو گیا. جب تارب خانے میں جاتے تھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے بولے تو وہاں جاتے بھی دیکھ رہا ہے، اب مشکل ہو گئی. قرآن پاک میں آیت آ گئی، اللہ انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ لوگ اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں چھپنے کے لیے. کیا کریں بھائی، بیویوں کے پاس جانا مشکل ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک بات سنو، اللہ حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم جب کپڑے پہنے ہوئے ہونا تو میرے کو اتنا ہی دکھ رہا ہے جتنا کپڑے اتارے تو دکھتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کپڑے کیا چیز ہے، تمہارے اندر کا پورا دکھتا ہے مجھے. اللہ پاک کو پیٹ کے اندر کا نہیں دکھ رہا، میدے کے اندر، استمک کے اندر کیا ہے نہیں دکھ رہا، ہاں تو سب ہے. کہنے لگے میرے سے کچھ چھپا ہوا ہے نہیں، تمہارا کپڑے پہنے تو کیا، نہیں پہنے تو کیا، وہ تو ایک میں نے نظام دیا ہے نا، اس کو فالو کرتے ہوئے چلتے رہو. الاحین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، جب وہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو جو علانیہ ہے وہ بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں میں، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہوں. اس لیے استنجا کرنے کا تقاضا ہوا استنجا کر لو، بیوی کے پاس جانے کا تقاضا ہوا بیوی کے پاس چلے جاؤ، جو تمہارے کام ہم نے الاؤ کیے ہوئے ہیں تمہاری ضرورت کے اعتبار سے وہ تم کر سکتے ہو کر لو، مگر اس میں بھی حیا شرم لحاظ رہنا چاہیے. اس لیے آداب بتائے گئے استنجا کے بھی، اس لیے آداب بتائے گئے گھر والوں کے پاس جانے کے بھی، ایک ایٹیٹیوڈ دیا گیا، آئیڈیا دیا گیا، طریقہ کار دیا گیا اس کا کہ یہ کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں. جانتے ہیں ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی کہ ہمارے دماغ کو صحیح کر دینے والی چیز ہے، ہماری سوچ کو صحیح کر دینے والی چیز ہے، ہماری پلاننگ کو صحیح کر دینے والی چیز ہے، ہمارے ارادوں کو صحیح کر دینے والی چیز ہے. تو 99 صفات تو 99 ہیں، ہم کو تو 2-3 بھی یاد نہیں ہے، تو کئی توحید ہے ہمارے پاس، ہمیں بہت سیکھنا ہے. اب یہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ کلمے کی محنت کہتا، اپن لوگ کیا کرتے ہیں اٹھ کے چلے جا رہے، ہمیشہ 6 نمبر بولتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی کچھ نہیں ہے، بولے تو 6 نمبر سے ہٹ کے کچھ بولتے ہیں. بھائی تو پہلے نمبر پہ آ جا، تجھے کچھ بولنا ہی نہیں پڑے گا، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ تیرے کو پہلے نمبر پہ آنے کے واسطے 50 سال کم سے کم چاہیے شروع کرنے کے بعد سے. کھیلے کوئی کلمے کا کھل جانا کوئی معمولی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا فعلم انہ لا الہ الا اللہ، سن لو اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ، یہ یار یہ ساتھی بجا رہی ہے، کیا چکر ہے اس کا؟ اچھا ساتھی بج رہے ہیں، اچھا اچھا میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری وہ ہماری مسجد میں ایک گھڑی ہے وہ سال کے 12 مہینے 6 ہی بجاتی ہے، وہی ویسی گھڑی ہے، کیا سمجھ رہا ہوں یہ میں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. اور جب یہ مضمون بندے پر کھلتا ہے میرے دوستو بھائیوں، تو پھر اپنے آپ کو اتنا مقصر، اتنا گنہگار، اتنا خطا کار، اتنے عیبدار آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا وجود اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہونے لگتا ہے. وجود کا ذنب لا یقاس به ذنب، تیرا وجود خود گناہ ہے، مزید گناہ کا کیا شمار کرنا ہے، تیرا ہونا خود گناہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ میں تو اپنے سراپا وجود سے گنہ گار ہوں، خطا کار ہوں. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باہر پھرنے کو بھی جانتا ہے، تمہارے گھر میں رہنے کو بھی جانتا ہے. ہم آفس کو جا رہے ہیں اللہ جانتا ہے، آفس میں جا کے کام کر رہے ہیں اللہ پاک جانتا ہے، گھر میں ہوتے ہیں اللہ پاک جانتا ہے، مسجد میں ہوتے ہیں اللہ پاک جانتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تب اللہ پاک جانتے ہیں، دوستوں اور احباب کے ساتھ ہیں تب اللہ پاک جانتے ہیں. بیوی بچوں کے ساتھ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، باہر والوں کے ساتھ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. وہاں تو لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ کیا ہینڈسم آدمی، کیا اخلاق والا آدمی ہے، کیا سویٹ آدمی ہے، اور کیا سافٹ والا ہے آدمی، لوگ سب بولتے کہ اچھا ہے. گھر میں جو ہے نا جلاد بنے ہوئے ہیں، وہ بیوی پہ وہ تڑم تڑاک چل رہی ہے، بچوں پہ وہ تڑم تڑاک چل رہا ہے. ارے بھائی جو باہر ہیں تم وہی اندر رہو، اس واسطے کہ جو اندر دیکھ رہا ہے وہ باہر دیکھ رہا، جو باہر دیکھ رہا ہے وہ اندر دیکھ رہا، اور حساب اسی کو دینا ہے، حساب اسی کو دینا ہے. غصہ قابو میں نہیں، خواہشات قابو میں نہیں، اور دو ہی چیزیں ہیں انسان میں کنٹرول کرنے کی، ایک غصہ اور ایک خواہش. خواہش کی چیز پر کنٹرول ہو جائے اللہ راضی ہو جائے گا، غصے پر کنٹرول ہو جائے اللہ راضی ہو جائے گا. چونکہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے کلمے کا، اس کلمے کے علم میں سرنڈنگ اور بندگی کو سکھایا جاتا ہے، جب یہ حقیقت ہے اور تم اس حقیقت کو مانتے ہو, جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اس نے اس حقیقت کو مانا, تو جب تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو مانتے ہو تو پھر کیا ارادہ ہے, پھر کیا کرو گے؟ بس بندگی کریں گے. اسی لیے اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے, کلمے کی محنت کے ساتھ ہی نماز اس لیے شروع ہوتی ہے کہ جب یہ بات ہے تو اللہ کی بندگی کے علاوہ چارہ نہیں ہے, اور اللہ کی بندگی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ ہم کو اپنی مرضی سے بے مرضی ہونا پڑے گا, اور یہ امتحان اس دنیا میں ہے اصل میں, کہ مرضی میں دوں گا, اختیار میں دوں گا, اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے ہماری معرفت سیکھ کر بے مرضی بن جاؤ. اس کا نام ہے فنا, فانی ہونا اسی کا نام ہے, اپنی مرضی کو چھوڑ دینا. اور جب تک آدمی ٹوٹلی مرضی کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوا دیندار نہیں ہوتا, چونکہ آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے دیندار شمار نہیں ہوتا آدمی. اپنے طور پر ہم نماز پڑھ لیتے, روزہ رکھ لیتے, پھر جو سمجھ میں آیا وہ کرتے رہتے, تو ہم سمجھتے ہم بڑے دیندار ہیں, لیکن ہماری دینداری ایسی ہے جیسے ایک درزی کے پاس شیروانی کوئی آدمی سلوائے. ایک صاحب کی شادی قریب تھی, انہوں نے بہترین قسم کی شیروانی سلانے کے لیے دے دیا درزی کو. وہ اتفاق کے بعد اس کے پاس بھیڑ بہت زیادہ تھی, لوڈ بہت تھا کام کا, تو اس نے سیا نہیں. اب اثر کے بعد میں نکے خانے میں جانا ہے, پہنچ گئے دکان پہ کہ یار میری شیروانی دے دے. اس نے کہا پورا کام ہو گیا ہے, شیروانی پہن کے جاؤ اور جو کام رہ گیا وہ آنے کے بعد کر دیتا ہوں. کہنے لگے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے ایک آستین رہ گئی ہے. آستین چھوڑا بھائی, اتنے سے کیا ہوتا ہے یار, اگلا پچھلا بٹن کو سب صحیح ہے, کاجے سب صحیح ہیں, ادھر کی کلر بھی صحیح ہے, سب صحیح ہے, ایک آستین ہی تو نہیں ہے, اسے کیا ہونے والا ہے؟ آپ مان لو گے اس کو, لے لو گے اسی شیروانی کو؟ تو ایک شیروانی لینے کو آپ تیار نہیں ہوتے نا, انکمپلیٹ. گاڑی خریدنے کو گئے آپ, بہت پیسے والے آدمی ہیں, آپ نے حکم دے دیا لگژری لیکسس کار کا, اس کا, اس کا, مرسیڈیز کا. اب اس نے کہا کہ صاحب یہ اسمبل ہو رہی ہے, اب اس کا ایک ڈور نہیں لگا فی الحال, آپ لے کے چلے جاؤں. اس سے کیا ہوتا ہے یار, ڈور سے سٹیرنگ ہے, بریک ہے, کلچ ہے, یہ ہے, وہ ہے, سیٹ ویٹ سب ہیں, وہ ڈور نہیں لگا, لے جاؤ گے آپ, آپ راضی نہیں ہوتے. کوئی آدمی کار خریدنے کو تیار نہیں, کوئی سامان خریدنے کو تیار نہیں, کوئی شیروانی لینے کو تیار نہیں, مگر ہم سب کے سب اللہ میاں کو دین دینے کو تیار ہیں, ایسا جس کا کوئی حساب نہیں ہے. یا پروردگار دین لائے ہیں, ارے کیا دیکھو رہے اس میں سے؟ بولے تو جو دیکھ سکتا بس وہی دیکھ لیجیے آپ, بقیہ تو بہت کچھ نہیں دکھنے والا ہے. اگر ہم میرے دوستو اسی حالت میں اللہ کے پاس جائیں گے تو بتاؤ اچھی بات ہے یہ کوئی؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے مجھے آپ کو سیکھنا ہوگا, اسے اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ وقت لگانا ہوگا, اور اصول سے وقت لگانا ہوگا, اور محنت کرنا ہوگا, اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا, اور بزرگان دین سے استفادہ کرنا ہوگا, علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا, قانون الہی کی تفصیلات کو جاننا ہوگا, دعوت کی محنت میں لگنا, علم کی محنت سے وابستہ رہنا, اور ذکر و فکر اور مشیخت کی محنت سے وابستہ رہنا, اور مسلسل اس پر محنت کرتے رہنا, تب کہیں جا کے ایک آدمی مرنے سے پہلے انشاءاللہ اپنے دین کو کامل کر لے گا. اور لگا رہے گا ایک آدمی تو اللہ پاک اس کو کامل شمار کر لیں گے, یہ ان کی مہربانی بڑی عجیب ہے. جو آدمی کنٹینیو لگ جائے کسی چیز میں وہ اس میں شمار کر لیتے ہیں کہ یہ میرا ہو گیا, چاہے ہوا نہیں. وہ پوری دنیا میں کہیں یہ سسٹم نہیں ہے ان کے پاس ہے. ایک بچہ حافظ بن رہا ہو اور حافظ بنتے بنتے اس کا انتقال ہو جائے, سب جانتے ہیں کہ اس کو حافظ اٹھایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حافظ بننے کی محنت اس نے شروع کر دی تھی. اللہ کہیں گے کہ شروع اس نے کر دیا تھا, کمپلیٹ نہیں کر سکا, میں کروا دیتا ہوں کمپلیٹ, میرے لیے کیا مشکل ہے. ایک آدمی حج کو جا رہا تھا, حج کو جانے سے پہلے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, سب کو پتا ہے کہ اس کو حاجی اٹھایا جائے گا, حالانکہ اس نے بیت اللہ دیکھا تک نہیں, دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا, لیکن اس کو حاجی اٹھایا جائے گا. جو حج کر کے آئے ان کا تو حج پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کا مقبول ہوگا. جو حج کر کے آئے وہ ایک حج کر کے آئیں گے, یہ قیامت تک حاجی شمار ہوگا. کیا چیز ہے, مہربانی اس کو کہتے ہیں. اسے اللہ پاک رحمت والے ہیں کا مفہوم یہ ہوتا ہے, بہت ہی رحمت والے ہیں, ہر سال اس کا حج شمار کیا جاتا رہے گا میرے بھائی. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم کلمے کی محنت کے لیے لگے رہے, ایمان کی محنت کے لیے لگے رہے, معرفت کی محنت کے لیے لگے رہے, ایمان بنانے کے لیے لگے رہے, اللہ پاک مرنے سے پہلے ولایت دے کر مارے گا اگر ہم زندگی میں اس کو ریچ نہیں کر سکے. اور حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ اگر مرتے وقت میں بھی اس کو یہ چیز نہیں ملی تو اٹھتے وقت میں تو ضرور اس کو ولی اٹھایا جائے گا. کیونکہ جیسے حافظ مرتے وقت میں حافظ نہیں بنا تھا, لیکن اٹھتے وقت میں وہ حافظ ہے. جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ حافظ ہے. اس لیے محنت کو تو آدمی شروع کر دینا چاہیے, ذکر کی محنت کو ذکر کے لائن سے, علم کی محنت کو طالب علمی کے لائن سے, دعوت کی محنت کو, ایمان کا کمال اپنے اندر لانے کی نیت سے لگ جائے آدمی. تو جو بیوی ہے, جو بچے ہیں, جو جاب ہے, جو دنیا ہے, یہ کوئی چھڑاتا نہیں ہے, ان کے ساتھ ہی یہ مینج کرنے کا ہے. اور مسلمان ہے اس لیے ڈبل کام ہے, غیر مسلم ایک ہی سنگل کام رکھتا ہے, دنیا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد, مسلمان اس کے بعد ڈبل کام ہے. اس جگہ مرتبہ اس کا ڈبل ہے, اس کو دنیا میں بھی چاہیے آخرت میں بھی چاہیے. ان کو خالی دنیا میں چاہیے, آخرت سے ان کو بحث ہی نہیں ہے. تو آپ کو جتنا چاہیے اتنا کام ہے, تو ہم کو مینج کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لعلکم ویبین اللہ کذلک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. تمہارے سامنے احکام کی تفصیلات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم پلاننگ کر سکو دنیا اور آخرت کو ملا کر. ہمیں جو دیا گیا ہے نا وہ یہی دیا گیا ہے, اسی سے دنیا بھی بنانی ہے آخرت بھی بنانی ہے, دنیا بھی اسی سے بنانی ہے آخرت بھی اسی سے بنانی ہے. آخرت میں بنانے کے لیے الگ ٹائم نہیں ہے. یا اللہ میں دنیا میں جینے کے لیے آپ نے جاب کرنے کو ٹائم دیا تھا, تو آخرت میں کمانے کے لیے آخرت میں ٹائم دیجئے, نہیں ہے وہاں پہ ٹائم. اسی حاصل شدہ جان سے دنیا اور آخرت دونوں کو بنانا, اور اسی حاصل شدہ مال سے دنیا اور آخرت دونوں کو بنانا, اور اسی حاصل شدہ نعمتوں سے دنیا اور آخرت دونوں کو بنانا. اس لیے سرکار نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ. گندم از گندم بھرو یا جوزا جو از مکافات عمل غافل مشو. گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں نکلتا ہے, جو بوتے ہیں تو جو نکلتی ہے. مکافات عمل سے غافل مت ہونا, یہ کرنے کی جگہ ہے وہاں پانے کی جگہ ہے. یہ دار المحنت ہے, دار الجزا ہے, دار العمل ہے, وہ دار الجزا ہے, بدلے کی جگہ ہے. اور بدلہ جو ہے نا, ریٹرن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی چیز ہے کہ جس نے جو کمایا ہے اس کو وہ ریٹرن کیا جائے گا. اسی لیے مالک یوم الدین فرمایا سورہ فاتحہ میں. ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ادھر کی ادھر کی چیزوں کو, مالک یوم الدین کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وجہ اس کی ایک, اللہ فرما رہے ہیں کہ بدلے کا جو دن ہے نا اس کا میں مالک ہوں. ریٹرن کا دن تمہارا, کوئی بھی تم عمل کرو گے تو اس عمل کا جو ریئیکشن ہوگا اس ریئیکشن کی تم کو قدرت نہیں ہے, نہ کسی اور کو ہے, کسی کے بس میں نہیں ہے وہ چیز, وہ صرف میرے بس میں ہے, اس کا میں مالک ہوں. جو عمل کرو گے چھوٹا بڑا, مال میں, جان میں, جاہ میں, باہ میں, بیوی بچوں کے ساتھ, کاروبار میں, بزنس میں, آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے, جو کرنا ہے کرو. بدلہ لینے کے لیے میرے پاس آنا ہے اور بدلہ دینا ہی دینا ہے مجھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کیا ہوا اس کتاب کو کہ نہ کسی چھوٹی بات کو اس نے چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو, مگر سب کو گھیر لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو کچھ لوگوں نے عمل کیا ہوا اپنے سامنے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, زیادتی کرنے والا نہیں. اسے وہ مالک یوم الدین ہے, بدلے کے دن کا وہ مالک ہے. وما ادراک ما یوم الدین, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو یوم الدین ہے جس کا میں مالک ہوں بولتا ہوں وہ کیا ہے؟ آگے ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تمہیں پتا ہے, دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, جس دن کوئی نفس کوئی جان کسی اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی, اور سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. وہ یوم الدین ہے, اس کا میں مالک ہوں. اس لیے دنیا میں ہمیں رکھا گیا ہے ایمان بنانے کے لیے اور دین بنانے کے لیے, مذہب بنانے کے لیے, دینداری اپنے اندر لانے کے لیے. اور وہ چیز میرے دوستو اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب اپنی مرضی سے بے مرضی ہونا سیکھیں, اپنے ارادے کو ختم کرنا سیکھیں. ورنہ آدھے تیتر آدھے باٹے رہیں گے, کہیں کر لیا کہیں نہیں کر لیا, کہیں کر لیا کہیں نہیں کر لیا, کہیں کر لیا کہیں نہیں کر لیا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں ہوتی, کامل بندگی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. اور ہمیں کامل بندہ بننا ہے جب چانس ہے ہم کو یہاں پہ دنیا میں, کیوں اپنے آپ کو ناقص رکھے ہم؟ کمال پیدا کرنے کے لیے تو ہم دنیا میں, اس کے لیے محنت ہے, اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جاتی ہے, اس کے لیے بزرگوں کی صحبت کی ترغیب دی جاتی ہے, اس کے لیے آدمی کو کنٹینیو لگاتے رہنا پڑتا ہے وقت. یہ نہیں کہ ایک وقت لگا دیا, ارے میں تو 4 مہینے گیا تھا, میں تو 6 مہینے گیا تھا, میں تو 40 دن گیا تھا. بھائی اس سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی, دیتے رہو وقت, لگاتے رہو. اور اس ملک میں تو پورے ملک میں خود کو بھی سدھارنا ہے اور ساری انسانیت کو سنبھالنا ہے, پورے مسلمانوں کو سنبھالنا ہے, اور پورے عالم کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہم پر ہے. تو سب تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. اب جو بات ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں, سب کے کانوں تک بھی تو جانا ہے نا بھائی. جو ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے وہ سب کے کانوں تک بھی تو جانا ہے نا. کیا صورت ہے اس کی؟ جب تک ہم وزٹ نہیں کریں گے, جب تک جاننے والا آدمی سفر کر کے انجانوں تک نہیں جائے گا, وہ کیسے ان سے واقف ہوں گے؟ 90% مسلمان غفلت میں ہے, نماز تک نہیں پڑھتا. 10% مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. ان 90% مسلمانوں کو بتانے کے واسطے کون ہے؟ یہ 10% ہی ذمہ دار ہیں. اور کون ہے؟ ان کو یہودی بتائیں گے آ کے, ان کو عیسائی سمجھائیں گے آ کے, ان کو برہمن بتائیں گے آ کے, ان کو دہریہ اور ملحد بتائیں گے آ کے. کون بتائے گا ان کو؟ فرشتے بتائیں گے آ کے یا اللہ پاک ڈائریکٹ بولیں گے آ کے؟ کیا شکل ہے؟ کوئی شکل نہیں ہے. اللہ پاک کی عادت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بتائیں. کہنے کہ اگر ہدایت زبردستی دینا ہے تو میں تو کبھی کے دے دیتا, تو زبردستی میں دینا نہیں چاہ رہا ہوں, تو امتحان کی جگہ ہے. اور فرشتے میں بھیجوں گا تو نہ پہلے کوئی مانا تھا نہ اب کوئی مانے گا. ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا, اگر کسی فرشتے کو بھی ہم بھیجے تو آدمی بنا کے بھیجنا پڑے گا. اس لیے کہ فرشتے کو بھوک نہیں, پیاس نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, ضرورت انسانی نہیں, کچھ نہیں, کیا شادی نہیں, کچھ نہیں. اب وہ آپ کے پاس آیا, آپ کو نصیحت کر رہا ہے, تب آپ کو پوچھیں گے آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ انہیں بولے نہیں میرے کو جاب کرنا نہیں پڑتا. آپ کا کھانا پینا کیسا چلتا؟ بولے نہیں میرے کو کھانا پینا ہے ہی نہیں. ارے آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ تو میرے کو شادی نہیں ہے, میرے کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نکل یہاں سے, آ گیا بس سمجھانے کے واسطے. آؤ نہ تو کوئی آدمی نہیں سن سکتا تھا ان کی بات, میچنگ نہیں ہے نا. فرمولو جاننا ہوں ملکا لا جاننا ہوں رجولا, اگر کوئی فرشتے کو ہم بھیجتے تو انسان بنا کے بھیجتے. ولا لبسنا علیہم ما یلبسون, اور وہ تقاضے ان پر لگا دیتے جو انسان تقاضے پہنے ہوئے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے اللہ کا نہیں ہو سکتا معاملہ, فرشتوں کا نہیں ہو سکتا, پیغمبر نہیں آئیں گے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, پیغمبروں کا سلسلہ ختم. اب دو ہی شکلیں ہیں, یا تو یہ جو 10% باشعور ہیں جن کے پاس دین کی فہم ہے وہ کرنا, یا بےمان کرنا, غیر مسلم کرنا. غیر مسلم کرے گا؟ ہاں کرے گا, لیکن ایمان بنانے کے لیے نہیں کرے گا, بے ایمان بنانے کے لیے کرے گا کہ جتنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور کر رہا ہے, اور کر رہا ہے, وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, وہ وقت بھی لگا رہے ہیں, وہ صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں, لوگوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں. وہ کرتے ہیں محنت لیکن ایمان بنانے کے لیے نہیں کرتے, ہے تو ایمان بھی بگاڑ دینے کے لیے کرتے ہیں. نام کا بھی مسلمان رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. اب کیا شکل ہے میرے بھائی؟ اب شکل یہی ہے کہ یہ جو 10% طبقہ ہے, یہ 10% طبقہ قربانی دے, اس لیے یہ ذمے میں اللہ پاک نے لگایا ہے کہ تمہاری بندگی کا حصہ یہ ہے کہ تم کو دین کی محنت بھی کرنی ہوگی, دین پر بھی چلنا ہوگا, دین سیکھو بھی, دین پھیلاؤ بھی, دین کی محنت کرو بھی. اور یہ صرف زندگی میں ہی ممکن ہے, بعد میں نہیں ہے. زندگی کتنی ہے وہ نہیں معلوم ہے. اب ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ نہیں جیسے دوسرا 95 سال کا ہے ہم بھی 95 سال تک رہیں گے, 95 تک رہیں گے, وہ دوسرا 80 سال کا ہے ہم بھی 80 سال تک رہیں گے, ایسا تھوڑی ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کی زندگی کب لپیٹ دی جائے کا اور کب اس کی بساط ختم کر دی جائے. تو پہلی فرصت میں آدمی کو اللہ کا دین سیکھنے, ایمان سیکھنے, ایمان کامل بنانے کے لیے, اور اللہ رب العزت کی اس امانت کو, جناب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو اپنے دوسرے بھائیوں تک منتقل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے گا. اس کا آپ کو مائنڈ بنانا ہے, مجھے بھی مائنڈ بنانا ہے. سب سے پہلے اپن لوگ مائنڈ ہی بناتے نا یہاں پہ, یعنی اپنے دل میں پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہاں بھائی یہ کام کرنا ہے, یا یہ بولو گے نہیں کرنا ہے تو پھر تاکہ ڈسکس کر لیں اپن کہ کیوں نہیں کرنا ہے. اور اگر بولے نہیں بھائی ہاں کرنا ہے, اگر آپ نے مائنڈ بنا لیا کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. ہم مائنڈ بناتے نہیں ہیں, پہلے اپنا ذہن بناتے نہیں ہیں. میں اور آپ بوڑھا, نوجوان, پڑھا لکھا, بے پڑھا لکھا, مصروف, غیر مصروف, شادی شدہ, غیر شادی شدہ, سب کی ذمہ داری جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے, اور میری بندگی میں خود مجھے بندگی کرنا ہی کرنا ہے, اور بندگی میں یہ بھی چیز انکلوڈ ہے میرے کہ میں بندگی والی محنت کروں, جس کو ہم دعوت کے نام سے یاد کرتے ہیں. مجھے سب کو, آپ کو سب کو, میرے دوستوں کرنی پڑے گی, ذہن بنانا پڑے گا. کیا ارادہ ہے؟ بنائیں گے؟ ذرا کون کون بنائیں گے ہاتھ اٹھاؤ. کس نے بنایا؟ ارے بھائی ماشاءاللہ تبلیغ والوں تمہارا تو بڑا اچھا کام ہو گیا, کشیر کرنا ہو تو کر لو. اللہ پاک مجھے اور آپ کے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن,
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے پاک پروردگار ہمیں کلمے کی حقیقت سے سرفراز فرما دیجئے، ہمیں توحید کا کمال عطا فرما دیجئے، توحید کی حقیقت ہم پر کھول دیجئے، آپ کے اسماء و صفات کا انشراح نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری برداشت کے بقدر آپ کی عظمت کا انکشاف ہم پر فرما دیجئے. اے کریم آقا اپنے حبیب کی عظمت کا انکشاف ہم پر فرما دیجئے، ان کی معرفت ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ دونوں کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ دونوں کی، اے مولا کریم، اے اللہ دونوں کی محبت میں دونوں کی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے حبیب کی اطاعت آپ ہی کی اطاعت ہے، آپ کے حبیب آپ کے ترجمان ہیں، اے اللہ آپ کے مظہر ہیں اور آپ ہی کی بات پہنچانے کے لیے سمجھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. اے پاک پروردگار ہمیں ان کی سچی پکی غلامی نصیب فرما دیجئے، اپنے نبی پر سچا پکا ایمان نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنے دین کی فکر ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے مذہب کو کامل کرنے کی فکر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ فناء نفس نصیب فرما دیجئے، اپنی مرضی کو آپ کی مرضی کے لیے ختم کر دینا آسان فرما دیجئے. اے اللہ اس کے جو اسباب اور وسائل آپ نے بنائے اس دنیا میں، ان کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. دین کی محنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اور دین کی محبت ڈال دیجئے، اور دین کا ماحول بنا دیجئے، اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اور دنیا کے مسائل میں بھی پروردگار ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ہر چھوٹی بڑی ہماری دنیا کی ضرورت کو بھی پوری فرما دیجئے. اے اللہ ہم تو ضرورت مند ہیں، محتاج ہی محتاج ہیں، آپ کے محتاج ہیں. اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے. اے اللہ جو کاروبار والے ہیں اگر کسی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہو گئے ہیں تو وہ سنبھال دیجئے، جو چھوٹے کاروبار والے ہیں ان کو بڑے کر دیجئے، جو بڑے کاروبار والے ہیں ان کے اندر اور زیادہ مولا برکت عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے. اے اللہ جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادیاں عافیت سے فرما دیجئے، جو شادی شدہ ہیں اللہ ان جوڑوں کو نباہ نصیب فرمائیے. اے اللہ پیار و محبت ان کے اندر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ شادیوں کے ٹوٹنے سے، گھروں کے اجڑنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. چھوٹے بڑوں کی قدروں کو زندہ فرما دیجئے، بڑوں کی عزت نصیب فرما دیجئے، ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما دیجئے. اے مولا کریم ان کو راضی رکھنے کے جذبہ داعیہ نصیب فرما دیجئے، ہمارے علماء کرام کی توقیر کرنا سکھا دیجئے. اللہ علماء کی تعظیم صرف اس وجہ سے کہ وہ قانون الہی کے محافظ ہیں، اللہ ہمیں کرنے والا بنا دیجئے. اللہ جو ان کا لحاظ ہونا چاہیے وہ لحاظ کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، اللہ ان تمام کے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کرنا ہمیں نصیب فرما دیجئے. ایک مسلمان کا اکرام اور اس میں بھی بڑی عمر والے کا اکرام ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. ہمارے اخلاق درست فرما دیجئے، اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائیے، آپ کی معرفت عطا فرما دیجئے، آپ کا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.